بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک انسانی جسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی سے ہی کر دیا. دوسری، اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، اور روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا، اور اس روح کی خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہی کیا. جب تک انسان مٹی سے بنے ہوئے جسم کی نشو و نما پہ توجہ دیتا ہے، جسم کی کارکردگی اچھی رہتی ہے. اگر اس کو مناسب خوراک نہ دی جائے تو وہ جسم بیمار ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتوں میں فرق آ جاتا ہے. اسی طرح روح کی خوراک کا اگر خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے، بلکہ خوبصورت سے خوبصورت جسم اور توانا جسم سے اگر روح کو نکال دیا جائے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی. جب تلک روح کی مناسب خوراک کا انسان بندوبست کرتا ہے، اس وقت تک یہ روح جسم کی صلاحیتوں کو نکھارتا بھی ہے اور ہر اس پہلو سے بچاتا ہے جس سے انسان اللہ کی نافرمانی میں چلا جائے. مالک الملک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالم. میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، تم آپس میں ظلم نہ کرنا. جب تلک انسان روح کی مناسب خوراک کا بندوبست کرتا ہے، یہ روح جسم کی صلاحیتوں کو نکھارتا بھی ہے اور ہر ایسے پہلو سے بچاتا ہے جس کو اختیار کرنے سے انسان نافرمانی کی راہ پہ چل نکلتا ہے، ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹاتا نظر آتا ہے، ایک چیز کا مقام اس کو نہیں دیتا، اور اسی بیرا روی کو ہی عربی زبان میں ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے. آج ہماری گفتگو کا محور بھی یہی ہے کہ ظلم کیا ہے اور ظلم کی کون سی قسمیں ہیں. ظلم ظلم یظلم ظلما سے مصدر ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو بے موقع رکھنا. ظلم حق کی کمی کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کے غلط استعمال کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کو اس کے محل میں نہیں اس کے غیر محل میں رکھ دینا ظلم کہلاتا ہے. ظلم الطریق عربی زبان میں جب استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فلاں شخص راستے سے ہٹ گیا ہے. الظلام غصے کی نظر، ترچھی نظر، اور جب انسان ظلم پہ اتر آتا ہے تو اس کی نظر میں غیظ و غضب تو دیکھا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی ترچھی نظروں سے مظلوم کی طرف دیکھتا بھی نظر آتا ہے. ظلم البعیر فلاں نے اونٹ کو بغیر کسی بیماری کے ذبح کر دیا۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو مظلوم کے کسی سبب کی وجہ سے نہیں، بلکہ بغیر کسی سبب کے ہی اس پہ ظلم کر گزرتا ہے۔ ظلم اللیل، رات کا تاریک ہونا، ظلم کرنے والا روشنی کے سفر سے ہٹ کر تاریکیوں کے سفر میں اپنے آپ کو لگا بیٹھتا ہے اور اندھیروں میں ہی چلا جاتا ہے۔ مظلام عربی زبان میں کٹھن کام کو کہتے ہیں، جس شخص نے اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کی کوشش نہ کی وہ حقیقت میں اپنی زندگی کو بھی کٹھن بنا لیتا ہے اور اس معاشرے کے اندر بھی امن و سکون کا معاملہ بہت ہی کٹھن ہو جاتا ہے۔ ظلم کی تعریف کرتے ہوئے کفوی بیان کرتے ہیں، وضع الشیء فی غیر موضعه والتصرف فی حق الغیر ومجاوزة حد الشارع، کسی چیز کو اس کے محل پہ نہ رکھنا اور دوسرے کے حق میں تصرف کرنا اور اللہ کی حدود میں تجاوز کرنا، یہ ظلم ہے۔ جاہز ظلم کی تعریف کرتے ہوئے کچھ یوں بیان کرتے ہیں، هو الخروج عن الاعتدال فی جميع الامور، زندگی کے تمام زاویوں اور رویوں میں اعتدال کی حدود کو کراس کر جانا ظلم ہے۔ علماء نے ظلم کی اقسام کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی قسم، ظلم بین الانسان وبین اللہ تعالی، ایسا ظلم جو انسان اور اللہ کے درمیان ہے، کہ ایک انسان جس کو مالک الملک نے پیدا کیا اس کو چاہیے کہ اپنی جبیں کو اللہ کے سامنے جھکائے، وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا، کسی اور کے سامنے جھکاتا ہے تو یہ ظلم کرتا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں بیان کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، الا لعنة الله على الظالمين، خبردار ظالموں پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ایسے لوگ جو شرک کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ظلم بینہ وبین الناس، ظلم کی دوسری قسم، کہ ایک انسان اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، جو کسی سے زیادتی کرتا ہے اس سے بھی زیادتی کی جاتی ہے۔ ظلم بینہ وبین نفسی، ظلم کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنی جان کے ساتھ ظلم کرے، کہ انسان اپنے آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا کر غلط راہوں پہ چلا دے، صراط مستقیم سے ہٹا کر غلط راہوں کو اختیار کر لے۔ اسی بات کو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق مالک الملک حکایت کرتے ہیں، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، الظلم ثلاثہ، ظلم کی تین قسمیں ہیں، فظلم لا يغفره اللہ، ایک ایسا ظلم ہے جس کو مالک الملک معاف نہیں فرمائیں گے، وظلم لا يتركه، اور دوسرا ایسا ظلم جس کو چھوڑیں گے نہیں. فاما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، رہا وہ ظلم جس کو اللہ مالک الملک معاف نہیں فرمائیں گے، وہ شرک ہے. قال الله سبحانه وتعالى ان الشرك لظلم عظيم، شرک ظلم عظیم ہے. واما الظلم الذي يغفره، رہا وہ ظلم جس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، فظلم العباد انفسهم، جو شخص اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتا ہے، فیما بینہم وبین ربہم، جس کا تعلق بندے اور اس کے مالک کے ساتھ ہے. واما الظلم الذي لا يتركه الله، رہا وہ ظلم جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں، فظلم العباد بعضهم بعضا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پہ اگر ظلم کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے، حتی یدبر لبعضهم من بعض، جب تک اس ظلم کا بدلہ نہیں دلوا دیں گے. ظالم کی بھی تین قسمیں ہیں. الظالم الاعظم، سب سے بڑا ظالم وہ ہے، هو الذي لا يدخل تحت شریعۃ اللہ سبحانہ وتعالی، جو شخص اللہ کی شریعت کے تحت نہیں اپنے آپ کو چلاتا، سب سے بڑا ظالم ہے. اور اسی بات کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے. الظالم الاوسط، جو اس سے چھوٹا ظالم ہے، هو الذي لا يلتزم حكم السلطان، وہ شخص جو عادل اور مسلمان حاکم وقت کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، یہ بھی ظلم کرتا ہے. الظالم الاصغر، اور تیسرا وہ شخص بھی ظالم ہے، والذي يتعطل عن المكاسب والأعمال فيأخذ منافع الناس ولا يعطيهم منفعة، جو شخص نہ تو دنیا کا کوئی کام کرتا ہے، نہ کوئی دین کا کام کرتا ہے، بلکہ اعمال اور مقصد سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، لوگوں سے منفعت لینے کی تڑپ ہے، کچھ دینے کی تڑپ نہیں ہے، یہ شخص بھی ظلم کرنے والا ہے، جو حقیقت میں معاشرے کی ترقی کو روکنے والا اور معاشرے کی نکھری ہوئی شکل پہ ایک دبا لگانے والا ہے، اور اپنے آپ کو اپاہج اور نکارہ بنا کر ایک مسلمان معاشرے کی ترقی کو روکتا ہے، ظلم کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ظلم کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ظلم انسانی نیکیوں کے خسارے کا سبب ہے. بہت ساری نیکیاں کرنے والا انسان جب ظلم کرتا ہے تو قیامت کے دن ان نیکیوں سے محروم کر دیا جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عن روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. صحیح بخاری کی اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے کسی مسلمان کے ساتھ اس کی عزت کے معاملے میں ظلم کیا یا کسی اور چیز میں، اس کو چاہیے کہ دنیا میں ہی اپنے ظلم کا بدلہ دے دے، دنیا میں ہی اس معاملے کو حل کر لے، اس سے قبل یہ قیامت کے دن نہ درہم و دینار ہوگا۔ ظلم کی ہولناکیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم انسان کو قیامت کے دن بہت ساری سزاؤں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ چنانچہ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرتاج رسول نے فرمایا ایما رجل ظلم شبرا من الارض، جو شخص ایک بلشت کے برابر زمین ہتھیا لیتا ہے ظلم کرتے ہوئے، کلفہ اللہ تعالی ان يحفره حتى يبلغ آخر السبع أراضين ثم يطوف يوم القيامة حتى يقضى بين الناس۔ قیامت کے دن جو کسی مسلمان کی زمین ہتھیا لیتا ہے ایک بالشت کے برابر، ایک ایکڑ کی بات نہیں اور ایک کنال کی بات نہیں، ایک پوری سکیم کی بات نہیں، جو ایک بلشت کے برابر کسی مسلمان کی زمین ہتھیا لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ مالک الملک اس کو اس بات کا مکلف بنائیں گے، سات زمینوں تک کھودو اور پھر چکر لگاؤ یہاں تک کہ لوگوں کے فیصلے نہ کر دیے جائیں۔ اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اخذ من الارض شیئا ظلما، جو کسی کی زمین کا حصہ کوئی لے لیتا ہے ظلم کے ساتھ، جاء یوم القیامہ يحمل ترابها الى المحشر، قیامت کو آئے گا اور اس نے اس مٹی کو اپنے اوپر اٹھایا ہوگا اور میدان محشر میں آئے گا۔ اور تیسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے من ظلم قید شبر من الارض طوقه من سبع اراضین، جو شخص ظلم کرتے ہوئے ایک بالشت بھی کسی سے زمین ہتھیا لیتا ہے، قیامت کے دن اس کو ساتوں زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اور ایک چوتھی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے من اخذ من الارض شیئا بغیر حق خسف به یوم القیامہ الى سبع اراضین، جو شخص کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے قیامت کے دن سات زمینوں کے ساتھ دھنسا دیا جائے گا۔ یہ چاروں روایتیں ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کسی یتیم اور مسکین کی زمین کو ہتھیانے کے لیے پٹواریوں کے طواف کرتے نظر آتے ہیں اور محکمے میں چکر لگاتے نظر آتے ہیں اور جائز و ناجائز طریقے اختیار کر کے اس گناہ بلذت میں پڑ جاتے ہیں، ایک بالشت جو زمین ہتھیا لے قیامت کو ساتوں زمینوں کا طوق پہنے گا، تو جو اس سے زیادہ ہتھیار لیتا ہے اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ اللہ مالک الملک ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم اس طرح کی ذمیم صفات سے اپنے آپ کو دور کر لیں اور ظلم سے بچا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مظلوم کی آہ و بکا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی آہ و بکا کے درمیان اور اللہ مالک الملک کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. چنانچہ مروان بن حکم کے دور خلافت میں عروہ بنت اویس نامی عورت نے سیدنا سعید بن زید پر مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے اس کے ٹکڑے پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے. یہ صحابی رسول جن کی تربیت سرتاج رسول کے اقوال و اعمال سے ہوئی، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا، اللہم ان کانت کاذبہ فعمی بصرها واقتلها فی ارضها، اے اللہ اس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، مجھ پہ ظلم کا الزام لگایا ہے، جھوٹ بولا ہے، اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے اس کو اندھا کر دے اور اس کو اس کی زمین میں ہی موت دے دے. مرنے سے قبل یہ عورت اندھی ہو گئی اور ایک دن اپنی زمین میں ہی پھر رہی تھی کہ اچانک ایک گھڑے میں گر کے مر گئی. مظلوم جس کے ساتھ کسی قسم کا بھی ظلم کیا جائے اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. اس لیے میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر قسم کے ظلم سے بچا لیں، تاکہ مظلوم کی آہ و بکا کی وجہ سے کہیں اللہ کے عذاب میں اور آزمائش میں نہ پھنس جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرتاج رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے بے وقوفوں کی امانت سے محفوظ فرمائے. انہوں نے سوال کیا، سرتاج رسول بے وقوفوں کی امانت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو میری ہدایت کو ہدایت نہیں سمجھے گے، میری ہدایت کے مطابق عمل نہیں کریں گے اور نہ ہی میری سنت کو رواج دیں گے. جن لوگوں نے ان کے ظلم پہ ان کی معاونت کی اور ان کے جھوٹ پہ اس کی تصدیق کی، فَأُولَئِكَ لَيْسُ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، نہ ان کا تعلق میرے ساتھ ہے نہ میرا تعلق ان کے ساتھ ہے. وَلَا يَرِدُونَ عَلَى الْحَوْضِ، اور نہ ہی وہ حوض کوثر پہ آئیں گے. وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْهُم بِكِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور جو ان کے ظلم پہ ان کی مدد نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی تصدیق کرے گا، فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، میرا ان سے تعلق ہے اور ان کا میرے ساتھ تعلق ہوگا. وَسَيَرِدُونَ عَلَى الْحَوْضِ، وہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے پاس تشریف لائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو سمجھنے والوں نے اپنی زندگی کو ظلم سے محفوظ رکھا اور ہر وقت عدل و انصاف کی بات کی. چنانچہ آج کا استنبول اور سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ قسطنطنیہ، جب اس کا حاکم سلطان بایزید تھا، ایک معاملے میں گواہی دینے کے لیے آیا تو قاضی شمس الدین محمد حمزہ نے حاکم کی گواہی کو قبول نہ کیا. قاضی سے سبب پوچھا گیا، سبب کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، گواہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتا، میں اس کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا. جس کے بعد سلطان بایزید نے باقاعدہ مسجد تعمیر کروائی اور پھر اپنی بقیہ زندگی کو نماز اور تہجد میں لگایا۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اللہ مالک الملک ہم سب کو عدل و انصاف کے رویوں اور زاویوں کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے ظلم سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من اعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله۔ جو شخص کسی ظالم کی مدد کرتا ہے، ليدحض بباطله حقا، تاکہ اپنے باطل کی وجہ سے حق کو دور کر دے، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، اللہ مالک الملک کی ضمانت سے وہ بری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دے دیا ہے، فلا تظلموا، اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ظلم یہ تو غضب الہی کا سبب بنتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اعان علی خصومۃ بظلم لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع۔ جو شخص ظلم کے ساتھ کسی جھگڑے میں پڑتا ہے، جو شخص ظلم کی اعانت کرتا ہے کسی بھی جھگڑے میں، ظالم کی اعانت کرتا ہے، جو شخص کسی بھی جھگڑے میں ظالم کی اعانت کرتا ہے، اس وقت تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک کہ اس جھگڑے کو چھوڑ نہیں دیتا۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، اربعۃ یبغضہم اللہ عز وجل، چار لوگوں کو مالک الملک پسند نہیں فرماتے۔ البیاع الحلاف، ایک ایسا دکاندار جو جھوٹی قسم کھا کے اپنے سامان کو بیچتا ہے۔ والفقیر المختال، اور ایک ایسا فقیر جو تکبر کرتا ہے۔ والشیخ الزانی، اور وہ شخص جو اپنی جوانی تو گزار چکا ہے، بڑھاپے کی عمر میں ہے اور پھر بھی بدکاری کرتا ہے۔ والامام الجائر، اور وہ بادشاہ جو ظلم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان احب الناس الی اللہ یوم القیامہ وادناہم منہ مجلسا امام عادل، قیامت کے دن سب سے محبوب اللہ کے ہاں وہ ہوگا اور سب سے زیادہ قربت اس کو نصیب ہوگی جو عدل کرنے والا بادشاہ ہے۔ وابغض الناس وابعدهم منه مجلسا امام جائر، اور اللہ کے ہاں مبغوض ترین وہ ہوگا اور اللہ کی رحمت سے دور وہ ہوگا جو ظلم کرنے والا بادشاہ ہے۔ ظلم انسان کو سفارش نبوی سے بھی محروم کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صنفان من امتی لا تنالهما شفاعتی، سلطان غشوم ظالم وغال فی الدین یشہد علیہم ویتبرأ منہم. ایک ایسا شخص جو سلطان ہے، فراڈ کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے، وغال فی الدین، اور دوسرا وہ شخص جو دین میں غلو اختیار کرتا ہے، یشہد علیہم ویتبرأ منہم، اس غلو کی وجہ سے وہ لوگوں پہ باتیں تو بناتا ہے اور ان سے برات کا اظہار کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ میری شفاعت سے محروم ہوگا. ظلم اللہ کے اعراض کا سبب ہے. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما انہ لئن حلف علی ماله لیأکلہ ظلما لیلقین اللہ وہو عنہ معرض. اگر اس نے قسم اٹھا کے مال کو کھانے کی کوشش کی ظلم کرتے ہوئے، تو قیامت کو اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ مالک الملک اس سے اعراض فرمائیں گے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی لیملی للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. اللہ ظالم کو مہلت تو دیتے ہیں، لیکن جب اس کی پکڑ کرتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے فرمایا تھا، ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يدي اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه. لوگ جب ظلم کو دیکھیں اور ظلم کو دیکھنے کے باوجود اس ظلم کو ختم نہیں کرتے، ظلم کو دیکھنے کے باوجود ظالم کے ہاتھوں کو روکتے نہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جرم کے سبب اپنے عذاب سے ان لوگوں کو اندھا کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، من ظلم مملوکہ ظالما اقید منہ یوم القیامہ، جو اپنے غلام پر بھی ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اس سے بدلہ دلوایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک مجلس میں ایک سوال کیا، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. مفلس ہم میں سے وہ ہے جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو، کوئی مال و دولت نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مفلس کی یہ تعریف پسند نہیں آئی. فرمایا، مفلس سے میرا مقصود یہ ہے، المفلس من امتی من یأتی یوم القیام بصلاة وصیام وزکاة. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کو آئے گا، نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا أو ضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. نمازی تو ہوگا، روزے دار ہوگا، زکوٰۃ دینے والا ہوگا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ بہتان اور الزام لگایا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، اور کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے مارا ہوگا. قیامت کا دن ہوگا، فیعطى هذا من حسناتی وهذا من حسناتی. یہ تو نمازی ہے، روزے دار ہے، لیکن حقوق لینے والے کھڑے ہوں گے، اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے ان لوگوں میں تقسیم کی جائیں. فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. اگر نیکیاں تقسیم ہوتی ہوتی ختم ہو جائیں گی، یہ نیکیوں سے فارغ، پھر حقوق لینے والے جو ہیں ان کے حقوق ابھی باقی ہیں، ان لوگوں کے گناہوں کو لے کر اس کے اوپر ڈالا جائے گا. ثم طرح فی النار، یہ نیکیوں سے محروم گناہوں کو اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. میری امت کا یہ مفلس ہے. اللہ مالک الملک ہم سب کو محفوظ فرمائے. لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ ایک شخص نے نماز پہ محنت کی، بھوکا رہا روزے کی حالت میں، زکوٰۃ بھی ادا کی، مال بھی دیا، لیکن باوجود اس کے کہ اتنے اچھے اعمال کرنے کے قیامت کو تمام نیکیوں سے محروم کر دیا جائے گا اس ظلم و زیادتی کی وجہ سے، جو اس نے گالی کی شکل میں، کسی کو مارنے کی شکل میں، کسی کا مال کھانے کی شکل میں، یا کسی پہ تہمت لگانے کی شکل میں، اور یا کسی کو ناحق قتل کرنے کی شکل میں ظلم کیا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ اپنی نیکیوں سے محروم اور لوگوں کی برائیاں لے کے جہنم رسید ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف فرمایا تھا، لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لأکبہم اللہ فی النار. اگر ساتوں آسمانوں کی مخلوق اور ساتوں زمینوں کی مخلوق ایک مسلمان کی قتل میں شریک ہوں، اللہ مالک الملک اس مومن کے قتل کی پاداش میں سب کو جہنم میں ڈال دیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عباس ابن مرداس بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة. میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. فأجیب، سرتاج رسول کو جواب دیا گیا، انی قد غفرت لهم ما خل الظالم فإنی آخذ للمظلوم منه. اللہ مالک الملک نے فرمایا، میں نے سب کو معاف کر دیا سوائے ظالم کے جب تک میں اس کے ظلم کا بدلہ نہیں دلوا دیتا اس وقت تک اس کو معاف نہیں کروں۔ اللہ مالک الملک ہمیں ظلم سے بچائے اور محرومیوں سے بچائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا، ظلم کرنے والا جہنمی ہے اگر توبہ نہیں کرتا، اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، دو قسم جہنمی ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، قوم معهم سیاط كأذناب البقر، ایسی قوم جہنمی ہے جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہیں، یضربون بها الناس، وہ صرف لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ ایک یہ ظالم ہے اور ایک وہ ظالم ہے جو اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں لوگ، کون؟ نساء، ایسی عورتیں، کاسیات، عاریات، مائلات، مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ایسی عورتیں جو لباس تو پہنتی ہیں پھر بھی بے پرد ہی نظر آتی ہیں، وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ان کے سروں پہ بختی اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے ہوتے ہیں، لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا يجدن ریحها، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، وان ریحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، جنت کی خوشبو تو دور دور سے بندہ مومن کو پہنچے گی۔ اللہ مالک الملک ہمیں ظلم سے بچائے اور ہمیں جنت الفردوس کے مستحق بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اس بات کا حکم دیا کہ ظلم کو روکا جائے، یہ اتباع نبوی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی۔ پوچھا گیا، کیف انصره ظالما، جب وہ ظلم کر رہا ہے تو پھر اس کی مدد کیسے کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان یک ظالما فردده عن ظلمه وان یک مظلوما فانصره، اگر ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے، اور اگر مظلوم ہے تو اس کے دست بازو بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره، ظالم کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے، یہ اس کی نصرت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کے حق بیان کرتے ہوئے فرمایا، فهد السبيل ورد السلام واعين المظلوم، تم لوگوں کو صحیح راستے کی نشاندہی کیا کرو، جب کوئی سلام کہے تو سلام کا جواب دیا کرو، واعين المظلوم، اور مظلوم کی مدد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا. فلم یزل یدعو ویسأل, وہ دعا کرتا رہا, معافی مانگتا رہا, ایک کوڑا بچ گیا. جب ایک کوڑا اس کو اس کی قبر میں مارا گیا, فامتلأ علیہ قبرہ نارا, اس کی قبر آگ سے بھر گئی. وہ سوال کرتا ہے, علام ضربتمونی, علام جلدتمونی, کس بات پہ آپ مجھے مار رہے ہیں؟ اس کو جواب دیا گیا, صلیت صلاة بغیر طہور ومررت بمظلوم فلم تنصره, تو نے ایک نماز بغیر وضو کے بغیر طہارت کے پڑھی اور تو مظلوم کے پاس سے گزرا اور تو نے اس کی مدد نہیں کی. اللہ مالک الملک ہمیں مسلمانوں کے دست بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ظالم کو ظلم سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کا دست بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ مالک الملک ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری خواہش کی, فرمایا, انی لارجو اللہ ان القى اللہ ولا یطلبنی بمظلمۃ ظلمتها ایاہ فی دم ولا مال. میں یہ چاہتا ہوں میں جب اپنے خالق و مالک سے ملوں تو کوئی شخص مال کے بارے میں یا خون کے بارے میں مجھ سے مطالبہ کرنے والا نہ ہو. آج مجھے اور آپ کو بھی یہ خواہش کرنی ہے کہ ہم کسی کے مال و دولت, کسی کے خون اور عزت کے متعلق کوئی حق چھیننے والے نہ ہوں, تاکہ کل قیامت کو سرخرو ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ فرمایا تھا, اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار, جن لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے آگ میں پھینکا جائے گا, جب اپنے گناہوں کی پاداش میں عذاب جھیل چکے ہوں گے, باہر نکالے جائیں گے, تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پہ ان کو روک لیا جائے گا. فَيَتَقَاصَّوْنَ مَظَالِمْ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا, اپنے گناہوں کو بھگتنے کے بعد جو آپس میں ظلم کیے ہوں گے, پھر ان کا بدلہ دلوایا جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دعا کیا کرو, جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا بھی کرتے, تعوذ باللہ من الفقر والقلہ والذلہ وان تظلم او تظلم, اللہ کی پناہ طلب کرو فقیری سے, قلت سے, ذلت سے, اور یہ کہ تم کسی پہ ظلم کرو یا کوئی تم پہ ظلم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا, ما من مسلم یظلم مظلمہ فیقاتل الا قتل شہید, جو شخص ظلم کیا جائے, ظلم کو روکتے ہوئے اگر اس کی جان چلی جاتی ہے, اس کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا, فرمایا, لا تکونوا امعا, امعا نہ بنو, ہر ایک کی بات کے پیچھے مت لگو, تقولون یہ نہ کہو, ان احسن الناس احسننا, لوگ اگر اچھائی سے پیش آئیں گے تو ہم بھی اچھائی سے پیش آئیں گے, وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا لوگ اگر ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. ولیکن وقتنوا انفسکم, اپنے آپ کو درست زاویے پہ لے آؤ. کیسے؟ ان احسن الناس ان تحسنوا, لوگ احسان کریں تو تم بھی احسان کرو. وان اساؤوا فلا تظلموا, اگر لوگ برائی کریں تو تم احسان کا معاملہ کرو, تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسے کی. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مصر کے اندر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے کے ساتھ ایک قبطی نے گھوڑے کی دوڑ لگائی, قبطی کا گھوڑا آگے نکل گیا, جس پہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے اس کو کوڑا لگایا اور کہا, انا ابن الاکرمین, میں عزت والوں کا بیٹا ہوں, تمہیں گھوڑا آگے دوڑانے کی ضرورت کیسے ہوئی؟ قبطی نے ظلم تو سہ لیا, مدینے پہنچا اور آ کر آواز لگائی, وا اسلاما, اسلام کی دہائی دی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو طلب کیا. ماجرا سنا, عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجا. جب وہ حاضر ہوئے تو آواز دی, اين المصري, کہاں ہے وہ مصری جو شکایت لے کے آیا تھا؟ خذ الصوت فضرب, اپنا کوڑا پھینکا اور کہا, اس کوڑے کو پکڑو اور اپنا بدلہ لو. اور ساتھ فرما رہے تھے, اضرب ابن الاکرمین, عزت والوں کے بیٹے کو مارو. اس نے اپنا بدلہ لیا. پھر فرمایا, ضع على صلعة عمر, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ بھی کوڑا رکھو. کہا, خلیفۃ المسلمین, میرا کیا گناہ ہے؟ آپ نے جواب دیا, آپ کے عہدے کی وجہ سے اس نے جرت کی. مزکم عبدتم الناس, کب سے تم نے لوگ کو غلام بنا رکھا ہے؟ وقد ولدتهم امهاتهم احرارا, ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا. جس کے جواب میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے, یا امیر المؤمنین, لم اعلم ولم یأتنی, نہ مجھے اس قصے کا پتہ ہے اور نہ ہی یہ میرے پاس آئے. اگر مجھے پتہ ہوتا اور میرے پاس یہ کیس آتا تو میں بھی اس کا علاج یہی کرتا. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مالک الملک ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرمائے. اور کہنے والے نے کتنا ہی خوبصورت کہا ہے, یا ایھا الظالم فی فعلہ فالظلم مردود علی من ظلم, اے ظلم کرنے والے, یاد رکھنا ظلم تجھ پہ لوٹ کے آئے گا. الى متى انت وحتى متى تسلو المصيبات وتنسى النقم, کب تک تم اپنے آپ کو تسلیاں دے کے رکھو گے اور ان مصیبتوں کو بھول جاؤ گے جو آنے والی ہیں؟ لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم اخره ياتيك بالندم, اگر طاقت ہے قوت ہے تو ظلم نہ کرو. ظلم ہمیشہ انسان کو شرمندگی ہی دلاتا ہے. نامت عیونك والمظلوم منتبه ويدعو عليك وعين الله لم تنم, يدعو عليك وعين الله لم تنم, تیری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن مظلوم کو نیند نہیں آتی. اور یاد رکھنا, وہ بد دعا کرتا ہے, تم تو صحیح ہوتے ہو اور مالک الملک تو اونگ بھی نہیں آتی، اس لیے ظلم سے رک جاؤ اور اللہ کی طرف لوٹ کیا جاؤ۔ میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اللہ مالک الملک ہم سب کو ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنائے۔ وما علی الا البلاغ۔